أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صلوات عليه اسلام کا فیملی نظام کے سلسلے میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے فیملی کے سلسلے میں جو نظام بنایا ہے، جو سسٹم بنایا ہے اسلام نے، ایک اس کا مقصد ہے اور ایک اس کا طریقہ کار ہے، اس مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ. مقصد جو اللہ نے قرار دیا ہے فیملی کے سلسلے میں، فیملی کے بنیادی دو رکن ہوتے ہیں، شوہر اور زوجہ. دونوں کی ذمہ داری اپنی فیملی کو اور خود کو آتش جہنم سے بچانا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، خود کو بھی آتش جہنم سے بچاؤ اور اپنی فیملی کو بھی آتش جہنم سے بچاؤ. وہ جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اس جہنم کے اوپر خدا نے کچھ سخت مزاج فرشتوں کو مامور کیا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اس نے حکم دیا ہے وہی بجا لاتے. ابھی تو اس سلسلے میں عرض کیا تھا کہ کچھ قوانین وہ ہیں جو شادی سے پہلے کے ہیں، کچھ قوانین وہ ہیں جو شادی کے بعد کے ہیں. جو نظام، جو سسٹم اللہ نے مقرر کیا ہے وہ شادی سے پہلے سے متعلق ہے. پہلے تو انسان شادی کے مقصد کو طے کر لے کہ مقصد کیا ہے، کیوں شادی کرتا ہے. تین چار مقاصد آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے کہ پہلا مقصد اپنی عفت و پاک دامنی کی حفاظت، دوسرا مقصد تھا راہ خدا میں ایک معاون کی تلاش، ایک معاون کی فراہمی، کیونکہ طاعت خدا کا سفر مشکل سفر ہے، کٹھن سفر ہے. اکیلے اس سفر کو طے کرنا بہت مشکل ہے، زیادہ ایک مددگار معاون چاہیے، مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، دونوں ایک دوسرے کے معاون ہیں. عرض کیا تھا کہ جب مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ تم نے فاطمہ کو کیسا پایا تو مولا فرماتے ہیں نعم العون علی طاعت اللہ، جو مقصد ازدواج ہے اللہ کی اطاعت کی راہ میں بہترین معاون پایا، بہترین مددگار پایا. تیسرا مقصد تھا مستقبل کے لیے بہتر نسل کی فراہمی. چوتھا مقصد ہے سکون کا حصول، ہر طرح کا سکون. تو ظاہر سی بات ہے جیسا مقصد ہوگا ویسا ہی پھر معیار انتخاب ہوگا. اسی قسم کی لڑکی چنیں گے، اسی قسم کا لڑکا چنیں گے. جو مقصد ہوتا ہے، کسی نے کمپنی کھولی، کمپنی کا جو مقصد ہے تو کمپنی کے لیے ورکر ویسا ہی تو لیے جائیں گے نا، جو اس مقصد کو پورا کر سکے، جس سے اس مقصد کی تکمیل ہو سکے. پہلی شرط اور معیار انتخاب مقصد کے سلسلے میں جو اللہ نے مقرر کیا ہے، پہلا معیار ہے ایمان. کیونکہ اگر شریک حیات میں، شریک زندگی میں اگر ایمان نہیں پایا جاتا تو نہ پہلا مقصد پورا ہو سکے گا نہ دوسرا مقصد پورا ہو سکے گا. جس کے پاس خود ایمان نہیں ہے وہ ہماری کیا مدد کرے گا، وہ ہمارے لیے کیا معاون واقع ہو سکے گا. اس لیے صاف قرآن و حدیث میں اعلان کر دیا گیا کہ شادی نہ مشرک سے ہو سکتی ہے نہ مشرکہ سے ہو سکتی ہے. ایمان کو شرط رکھا گیا. جناب نوح جب تبلیغ 950 برس کر کے تھک گئے ہیں، ایک دعا پروردگار نے کی ہے جس دعا میں دونوں نقطوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو مشرک ہیں، جو مومن نہیں ہیں، وہ نہ ایمان اور اطاعت خدا میں کسی کی مدد کریں گے بلکہ اس کو اور گمراہ کریں گے، اور نہ وہ بہتر نسل پیدا کر سکتے ہیں. قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، میرے پروردگار زمین پر کسی ایک کافر کو زندہ نہ چھوڑا. کیوں ایسا ہے؟ بہت تکلیف پہنچائی جناب نوح کو، بدلہ لینا چاہ رہے ہیں، انتقام لینا چاہ رہے ہیں، تنگ آ کر کے دعا کر رہے ہیں. نہیں، نبی خدا کسی سے انتقام نہیں لیتا، نبی خدا کسی سے بدلہ نہیں لیتا ہے. سزا اگر دے رہے ہیں تو دل کے پھپھولے پھوڑنے کے لیے نہیں ہے، تسکین قلب کے لیے سزا نہیں دی جا رہی ہے. اعلیٰ مقصد شامل ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. کیوں؟ انکا انتذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاخرا کفارا. کیونکہ اگر تو نے ان میں سے ان کو چھوڑ دیا، زمین پر زندہ چھوڑ دیا، تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے. کیونکہ خود کافر ہیں، مومن نہیں ہیں. مومن ہوتے تو ایمان میں مدد پہنچاتے، اطاعت خدا کے راستے میں مدد پہنچاتے. یہ نہ صرف یہ کہ اطاعت خدا میں مدد نہیں پہنچائیں گے، یضل عبادت، تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ایمان کے جاتے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے. ولا یلد الا فاجرا کفارا، اور جو نسل وجود میں لائیں گے وہ فاسق و فاجر اور کافر نسل وجود میں لائیں گے. کیوں؟ عرض کیا تھا، حدیث بھی یہی کہتی ہے اور آیات قرآنیہ بھی یہی کہتی ہے، آج کی سائنس بھی یہی کہتی ہے، جین اثر رکھتا ہے نسلوں میں، نسلوں میں جین کا اثر ہوتا ہے. لہذا پہلی شرط جو رکھی گئی ہے، جب انتخاب کر رہے ہیں، لڑکی اپنے لیے شوہر پسند کرنا چاہ رہی ہے، لڑکا اپنے لیے بیوی شریک حیات پسند کرنا، پہلی شرط ہے ایمان کی شرط. البتہ جب ایمان کا، ایمان کیا ہے کل عرض کر چکا ہوں، مومن کسے کہتے ہیں قرآن کی روشنی میں بھی اور احادیث کی روشنی میں بھی. ایمان سے مراد فقط کلمہ پڑھ لینا نہیں ہے، نام صرف مسلمانوں والا رکھ لینے کو ایمان نہیں کہتے. ارے ہم نے بہت دیکھے ہیں مومن شوہر اور مومن بیویاں، وہ کیا کیا گل کھلاتی ہیں. تم نے انہیں مومن کہا ہے، جو خدا نے نہ مومن کہا، نہ اہل بیت نے انہیں مومن کہا ہے. صلوات پڑھیں گے، علیه محمد و آل محمد، وہ آپ کے بنائے ہوئے مومن ہیں۔ عزیزوں، جب ایمان کی صفت آ گئی تو سارے صفات میں بہت آ جاتے ہیں۔ بقیہ شرائط اگر نبی بیان کیا جاتا، یہی ایک شرط اگر آ جاتی تو کافی ہے، لیکن نہیں، اہمیت کے پیش نظر ایمان کے بعد دوسری شرط جو مقرر کی گئی ہے وہ ہے حسن اخلاق۔ جس سے شادی کرنا چاہ رہے ہو، لڑکا یا لڑکی، ان کے اندر حسن اخلاق دیکھو۔ میں نے عرض کیا کہ ایمان جب آ گیا تو حسن اخلاق خود بخود آ جاتا ہے۔ کیوں؟ مومن کے آثار ہوتے ہیں نا۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، مومن جہاں ایمان آ گیا، ایمان کا اثر کیا ہوتا ہے، نتیجہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ جہاں ایمان ہوگا وہاں علم بھی ہوگا، جہاں ایمان ہوگا وہاں علم و بردباری بھی ہوگی، جہاں ایمان ہوگا وہاں پہ صبر و شکیبائی بھی ہوگا، جہاں پر ایمان ہے وہاں پر ملائمت اور نرمی بھی ہوگی، اور جہاں پر ایمان ہے وہاں پر حسن کلام بھی پایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم مومن کا دوست ہے۔ علم مومن کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ مومن ہو اور علم نہ ہو اس کے پاس۔ جتنا درجہ ایمان میں بلند ہوگا اتنا ہی علم کا درجہ بھی بلند ہوتا جائے گا۔ ان العلم خلیل المومن، علم مومن کا دوست ہے۔ والعلم وزیر، اور علم و بردباری مومن کا وزیر ہے، اس کا بوجھ اٹھانے والا ہے، اس کا ہاتھ بٹانے والا ہے۔ بس صبر و ثبات قدم، صبر و امیر و جنود، اور سب اس کی فوج کا کمانڈر ہے۔ مومن کبھی بھی مشکلات سے گھبرا کر کے میدان سے ہٹتا نہیں ہے، بلکہ مومن پر جتنی بھی مصیبتیں بڑھتی جائیں، شدائد کتنی ہی زیادہ ہو جائیں، مومن میدان میں ڈٹا رہتا ہے، میدان سے ہٹتا نہیں ہے۔ وصبر امیر و جنود، صبر ورف۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں سخت مزاج ہوتے ہیں، تند خو ہوتے ہیں، ترش مزاج ہوتے ہیں، ذرا سی باتوں پر لڑنے بڑھنے کو تیار ہو جاتے ہیں، سیدھے منہ کسی سے بات کرنا نہیں جانتے، کچھ اس کے برعکس ہوتے ہیں، متواضع ہوتے ہیں، لوگوں سے بہت ہی یہ جو ہے ملائمت سے پیش آتے ہیں، نرم خو ہوتے ہیں، برتاؤ ان کا نرم ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام کا معجزہ یہی تھا، سارے انبیاء کے مقابلے میں ہدایت اور دعوت کے مسئلے میں جتنی کامیابی پیغمبر کو ملی اتنی کامیابی کسی کو نہیں ملی اپنے زمانے میں۔ جب سارے انبیاء کے تارے اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، اور جتنے پیغمبر کو ملے، سبب کیا تھا، ریزن کیا تھا، کیوں لوگ پیغمبر کے پاس کھچ کھچ کے چلے آتے تھے، وجہ کیا تھی؟ ممکن ہے کہا جائے کہ قرآن کی آیتیں، یقیناً قرآن کی آیتیں بڑی عظیم ہیں، بڑی کشش ہے قرآن میں، مگر خود قرآن اسے سبب نہیں قرار دے رہا۔ پیغمبر کے ارد گرد اگر لوگ اکٹھا ہو گئے تھے، خود قرآن نے اسے سبب نہیں قرار دیا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں علم پیغمبر، پیغمبر کی عقلی اور علمی دلائل جو پیغمبر پیش کرتے تھے، اس لیے لوگ پیغمبر کے پاس کھچ کھچ کے چلے آئے۔ یقیناً پیغمبر کے پاس علمی دلائل فراہم تھے، لیکن قرآن اسے دلیل نہیں قرار دے رہا۔ کیا وجہ تھی؟ قرآن کہتا ہے فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اے میرے حبیب، یہ آپ پر اللہ کا کرم ہے کہ آپ نرم مزاج والے ہیں، آپ تند خو نہیں ہیں، بد مزاج نہیں ہیں، آپ نرم مزاج ہیں، لِنْتَلْهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيظَ الْقَلْبِ. میرے بھائی اگر آپ سخت مزاج ہوتے، ترش رو ہوتے، تلخ کلام ہوتے، لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ، قرآن کے ہوتے ہوئے، عقلی اور علمی دلائل کے ہوتے ہوئے بھی یہ سارے لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ اگر آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں، اگر یہ فدائی ہیں، اگر یہ جانسان ہیں، تو سبب یہ ہے کہ آپ نرم مزاج پاتے ہوئے ہیں. نرم مزاجی ایک جوہر ہے، ایک کمال ہے، ایک ہنر ہے. مومن اس صفت سے آراستہ ہوتا ہے. ورفقا اخو، نرمی مومن کا بھائی ہے. ولینو ابو، بعض لوگ بات کرتے ہیں لگتا ہے گالی دے رہے ہیں، آہستہ سے آسانی سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں، زبان میں تلخی پائی جاتی ہے، کرخ ہوتی ہے زبان، جملے وہ استعمال کرتے ہیں تیر اور نشتر کا کام دیتے ہیں. مومن حسن اخلاق میں، حسن اخلاق کی ایک پہچان یہ ہے چنانچہ پیغمبر کہ وہ حدیث ہے کہ تطیب کلامت و تلین لسانت، بات بھی اچھی کرو اور اچھے انداز میں بات کرو. بعض لوگ باتیں تو بہت اچھی کرتے ہیں مگر انداز اچھا نہیں ہوتا ہے. نصیحت کر رہے ہیں، گناہوں سے دوری کی باتیں کر رہے ہیں، بہت اچھی باتیں ہیں. اطاعت خدا کی دعوت دے رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. نماز و روزے کی طرف ہدایت کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. مگر زبان کو استعمال کرتے ہیں کہ انسان برداشت نہیں کر پاتا ہے. حسن اخلاق میں نرم زبانی ہے. امام فرماتے ہیں کہ ولینو ابو، مومن کے ہاں نرم زبانی، نرم لہجے میں بات کرنا اس کے باپ کا درجہ رکھتا ہے. تو جب ایمان کی بات ہو گئی، یہ ساری چیزیں خود بخود آ گئیں، لیکن اہل بیت علیہم السلام نے الگ سے بھی بیان کیا ہے کہ جب اپنے لیے رشتہ ڈھونڈو، لڑکے کے لیے لڑکی، لڑکی کے لیے لڑکا، ایمان کا خیال رکھنا اور دیکھو حسن اخلاق کا بھی خیال رکھنا. بعض ہے نماز پڑھ رہے ہیں، چہرے پہ داڑھی ہے، گڑکی ہے، حجاب ہے، پردہ ہے، مجلس ہے، ماتم ہے، ساری مزاج کی بہت خراب ہے، بد مزاج ہیں، بد اخلاق ہیں، بد خلق ہیں، بات کرنے کے سلیقہ نہیں ہے. ایک شخص حدیث دونوں امام سے مقبول ہے، امام نوسے قادم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ہے اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ہے، دونوں اماموں سے چیزیں ملتی ہیں. راوی کہتا ہے میں نے امام کو کہاں خط لکھا کہ مولا اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، ایک رشتہ ہے، بڑا اچھا لڑکا ہے، سب اچھا یہ ہے مگر بد اخلاق ہے، اخلاق اچھا نہیں. دیکھو گا آپ نے بہت سے لوگوں نے نماز ماشاءاللہ، روزہ کیا کہنا، دعائیں مناجات، دعائیں کمائل، دعائیں ندبہ، کچھ نہیں چھوٹتی ہے، ہر مجلس میں دم میں آگے آگے، ساری خوبیوں کے تک کوئی مزاج کے بہت برے ہیں، باہر بھی مزاج کے برے ہیں، گھر میں اس سے زیادہ برے ہیں، گھر میں اس سے زیادہ برے ہیں. مولا میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اپنی بیٹی کی ساری خوبیاں ہیں، سب اچھائیاں ہیں، مگر مزاج اچھا نہیں ہے، اخلاق اچھا نہیں ہے. امام نے لکھا لا تدوج ہو ان کانا سیء الخلق، اگر وہ بد اخلاق ہے تو اس سے اپنی بیٹی کی شادی مت کرنا، اگر بد اخلاق ہے تو بیٹی کی شادی اس سے مت کرنا. تیسری جو شرط معین کی ہے، عرض کیا تھا میں نے کل آپ کی خدمت میں کہ کس خاندان سے تعلق ہے اس کا. خاندان سے مراد یہ نہیں ہے کہ کتنا مالدار خاندان ہے، چودھریوں کا خاندان ہے، نوابوں کا خاندان ہے، یہ مراد نہیں ہے. مراد ہے با تقوی خاندان ہے یا بے تقوی خاندان ہے، دیندار خاندان ہے یا بے دین خاندان ہے، وفاداروں کا خاندان ہے یا بے وفاؤں کا خاندان ہے. اس چیز کو دیکھو. کیوں شادی کا مقصد کیا تھا، عرض کر چکا ہوں، ایک مقصد ہے اطاعت خدا کے سفر میں معاون کی فراہمی، دوسرا مستقبل کے لیے بہتر نسل. بہتر نسل عرض کر چکا ہوں کہ جین کا اثر ہے، جین کے اثرات ہوتے ہیں اور 90 پشتوں تک جین کا سلسلہ چلتا ہے پیغمبر کی حدیث کے مطابق، 90 پشتوں تک۔ پیغمبر فرماتے ہیں انظر فی ای شیء تضع ولدک، شادی کرتے وقت دیکھو کہ اپنی اولاد کس کے یہاں قرار دے رہے ہو، کس کی آغوش میں تمہارا بچہ پروان چڑھے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ماں اور باپ دونوں کی شرائط ہے نا، یہ کافی نہیں ہے، دونوں کی شرائط ہے۔
خب شرائط بیان کر چکے، اب ممکن ہے بہت سارے لوگ کہیں کہ ہماری شادی ہو چکی ہم سن کے کیا کریں گے، اس کو ہمارے بارے میں بتائیے ہم کیا کریں۔ اب تو ہو گئی، دو مرحلہ ہے نا، ایک شادی سے پہلے کا، ایک شادی کے بعد کا۔ کچھ یہاں وہ بھی ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، ان کے کام آئے گا پہلے والا مرحلہ، اور اب بعد والا مرحلہ سنیے۔ شادی ہو گئی، جیسی بھی ہونا تھی اب آ گئی، قسمت میں جو بھی تھا، شادی ہو گئی ہماری، اب کیا کریں، کس طریقے سے زندگی بسر کریں، کس طریقے سے زندگی بسر کریں، کیا فرائض ہیں ہمارے اور کیا حقوق ہیں ہمارے۔ عام طور پر سوال ہوتا ہے کہ بیوی کے کیا فرائض ہیں اور شوہر کے کیا فرائض ہیں، ایک دوسرے کے فرائض حقوق بیان کیجیے۔ دیکھیے اسلام کا فیملی سسٹم جو ایک پیکیج کی شکل میں ہے، ایک چیز کو اگر لیجیے گا یا قانون کو، تو بات کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی، ہمیشہ مسائل پیدا ہوں گے، ہمیشہ مشکلات پیدا ہوں گے۔ بہت سارے مقررین اپنی تقریروں میں کہہ دیتے ہیں کہ صاحب عورتوں کی ذمہ داری نہیں ہے گھر میں کام کرنا، ایک بات کہہ کے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد وہ بجائے محبت قائم ہونے کے جھگڑے اور بڑھ جاتے ہیں۔ اب تو پتہ چل گیا کہ میری ہماری ذمہ داری تھوڑی ہے، ہم کیوں پکائیں گے کھانا، ہم کیوں کریں گے،
کیا کہنا۔
اتنا ہی نہیں ہے، اسلام کا فیملی نظام ایک پیکیج کی شکل میں ہے، اس پیکیج میں کچھ قانون فطرت ہے، کچھ قانون شریعت ہے، کچھ چیزیں قانون فطرت کی شکل میں ہیں، کچھ چیزیں قانون شریعت کی شکل میں، اور قانون شریعت بھی کچھ واجب کی شکل میں ہے، کچھ مستحب کی شکل میں ہے۔ جب تک اس پورے پیکیج کو نہیں لیں گے تب تک اس کا فائدہ نہیں ملے گا، نتیجہ نہیں نکلے گا، ثمرہ نہیں نکلے گا اس کا۔ قانون فطرت کیا ہے عزیزو؟ میاں بیوی کا رشتہ قانون کی بنیاد پر اللہ نے قائم نہیں کیا ہے، محبت کی بنیاد پر قائم کیا ہے۔ جہاں محبت آ جاتی ہے وہاں قانون کی ضرورت نہیں رہتی ہے، جہاں محبت آ گئی وہاں قانون کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ نکاح پڑھا جاتا ہے تو یہ نکاح جس طرح سے دو پارٹنر ایگریمنٹ کرتے ہیں اس طرح کا نہیں ہوتا ہے، جس طرح سے مزدور اپنے باس سے معاہدہ کرتا ہے یہ اس طرح کا نہیں ہے کہ تمہاری ڈیوٹی یہ ہے، تمہارا حق یہ ہے، اتنا گھنٹہ کام کرو گے اتنا پیسہ لے لو گے۔ پارٹنر مل کر کے ایک ڈیل کرتے ہیں آپس میں، ایگریمنٹ تیار کرتے ہیں کہ اتنا ہمارا حق، اتنا تمہارا حق، اتنا تمہارا حق۔ زن و شوہر کا رابطہ یہ رابطہ نہیں ہے، اسلام کی نگاہ میں زن و شوہر کا رابطہ عشق و محبت کا رابطہ ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم سکون حاصل کر سکو، مرد کا بھی جوڑا، عورت کا بھی جوڑا، مرد کے لیے بھی سکون، عورت کے لیے بھی سکون، ایک دوسرے سے سکون مل حاصل کر سکو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کا رشتہ قائم کر دیا۔ دو اجنبی لڑکے لڑکی جو زمانے میں ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے تھے، لو میرج کا سلسلہ تو اب چل رہا ہے نا، ارینج میرج جب ہوا کرتی تھی، اتفاقاً ارینج میرج والوں میں جتنی محبت پائی جاتی ہے اتنی لو میرج والوں میں نہیں پائی جاتی ہے، تجربہ تو یہی ہے نا جو سامنے کی حقیقت ہے۔ جعل بینکم، چاہے وہ ارینج میرج ہی کیوں، کسی کو دیکھا بھی نہیں تھا، تصور بھی نہیں تھا، ادھر صیغہ نکاح جاری ہوا، عجب محبت دونوں کے دل میں پیدا ہو گئی۔ اب کتنے دن باقی رہے گی ایک الگ مسئلہ ہے۔ اللہ نے محبت قائم کر دی، قائم اللہ نے کر دی ہے, باقی رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے.
سبحان اللہ, سبحان,
باقی رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. جہاں محبت کا رشتہ آ جاتا ہے وہاں یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ ہمارا حق کیا ہے, وہاں تو قربانی ہوتی ہے نا. جہاں محبت ہے, اب آپ دیکھیں کہ شادی کی ابتدائی دن تھوڑی بہت اب تک محبت برقرار ہے, کتنے دن باقی رہے گی نہیں معلوم, لیکن شروع میں محبت ہے نا. اگر بیوی نے ایسی چائے بنا کے لا کے دے دی جو حلق سے نیچے بھی نہیں جا سکتی ہے, مگر واہ کیا چائے ہے, کیا تعریف کر کے پی جاتے ہیں, کیوں, ابھی محبت ہے نا. شوہر نے مانگا نہیں, بیوی جلدی سے اٹھ کر کے جا کے خود بخود لا کے دے دیتی, کیوں, محبت ہے. ابھی مسئلہ فریضے کا نہیں ہے, ابھی مسئلہ ڈیوٹی کا نہیں ہے. جب آگے بات بڑھے گی, محبت گھٹے گی, تب کہا جائے گا کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے, کس کا فرض ہے. پہلی چیز جو بنیاد ہے عزیزو, یاد رکھیں, زن و شوہر کا رشتہ اسلام میں محبت کی بنیاد پر ہے. اس خانہ عشق کو خراب نہ ہونے دیں, اس محبت کی حفاظت اسلام میں عبادت ہے, اور اسے خراب کر دینا, تخریب کر دینا گناہ ہے. اب اس محبت کو باقی کیسے رکھا جا سکتا ہے, اسلام نے کیا رہنمائی کی ہے, کیونکہ اگر محبت باقی بقیہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ ہمارا حق کیا ہے. مشکل یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنا حق تو یاد ہے, اپنا فرض یاد نہیں ہے. جہاں حق ہوتا ہے وہاں ایک فرض بھی تو ہوتا ہے نا. ہر حق کے ساتھ فرض ہے, ہر فرض کے ساتھ حق ہے. ایک مزدور نے آپ کے گھر میں آ کے کام کیا, اس کا حق ہے مزدوری لینا, آپ پر فرض ہے مزدوری دینا. ہر حق کے ساتھ ایک فرض ہوتا ہے. مشکل یہ ہے, آج حق لینا سب کو یاد ہے, فرض ادا کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. آج کی تعلیم بھی کیا ہے, حق مانگنے کی تعلیم دی جاتی ہے, فرض ادا کرنے کی تعلیم نہیں دی جاتی ہے. آج جتنی تنظیمیں بنی ہیں, کاہے کی تنظیمیں ہیں, حق لینے والی ہے نا, فرض ادا کرنے والی میں کوئی تنظیم ہے؟ مزدوروں کا حق, عورتوں کا حق, فلاں کا حق, سب کا حق لینے کی تنظیمیں. ارے ایک تنظیم بنتی جو لوگوں کو فرض ادا کرنا سکھا دیتا. اگر لوگ فرض ادا کرتے رہتے تو حق مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. حق مانگا, حق مانگا وہاں جاتا ہے جہاں فرض ادا نہیں کیے جاتے. خانہ عشق کو خراب نہ ہونے دیں, اس کی تخریب گناہ ہے اور اس کی حفاظت عبادت ہے. جن چیزوں کے ذریعے سے ہم اس کی حفاظت کر سکتے ہیں, انہیں پہلی چیز یہ ہے کہ شوہر بیوی سے, بیوی شوہر سے زیادہ توقع نہ رکھے. توقعات کے دائرے کو محدود کریں, شکایتیں وہیں بڑھتی ہیں, توقعات بہت بڑھ جاتی ہیں. بیوی آئی گھر میں, کھانا پکایا, او ہو جیسے ہماری اما کھانا پکاتی ویسا تو نہیں ہے یہ, ماں کے ہاتھ کا پکایا وہ قورمہ, بات ہی کیا ہے. آپ کیوں توقع رکھ رہے ہیں, 50 سالہ 60 سالہ ماں سے مقابلہ 20 سالہ لڑکی سے کر رہے ہیں؟ ان کا تجربہ کہاں, ان کا تجربہ کہاں. اتنی ہی توقع رکھیں بیوی کو شوہر سے توقع. وہ ہماری بہن کے شوہر ہے, دیکھو وہ سونے میں لاد دیا ہے انہوں نے. ارے آپ کی بہن کا شوہر جو ہے بڑا بزنس مین ہے, آپ کا شوہر بیچارہ غریب ہے, مزدور ہے, کسی اسکول کا معمولی ٹیچر ہے, تو کہاں سے ان کا مقابلہ ہو سکتا ہے دونوں کا. توقعات کو دیکھیے, خدا بھی اتنی ہی توقع رکھتا ہے بندے سے جتنی اس میں کیپیسٹی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ اتنی ہی ڈیوٹی دیتا ہے جتنا بندے کے بس میں ہے. شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے رہتے ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنی کیپیسٹی کس کی ہے, معلوم ہو جاتا ہے نا. مثال کے طور پر ہماری بیوی کو کھانا کیسا پکانے آتا ہے شوہر کو پتا ہے. اب خامخواہ آپ نے 50 مہمان بلا لیے, سب کے سامنے تعریف, میری بیوی ایسا, پتا ہے کہ اچھا کھانا پکانا نہیں جانتی ہے. تو خامخواہ 50 مہمان بلا کر کے ذلیل کر نہیں تو ہوا نا. اب توقعات کیوں اتنی بڑھا لیں؟ یا بیوی جو ہے شوہر کے سلسلے دونوں کی میں عرض کرتا ہوں، میں کسی ایک جانب سے نہیں بولتا، دونوں کی ظاہر سے بات ہے کہ تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے نا، ایک ہاتھ سے تالی نہیں بچتی ہے. ایک فریق کا ساتھ دینا یعنی گھر توڑنا، یعنی گھر توڑنا، خانہ عشق کو تباہ کر دینا، تخریب کر دینا. پہلی چیز ہے توقعات زیادہ نہ بڑھائیں. جب توقعات زیادہ ہوں گی تو کبھی بھی آپ راضی نہیں رہیں، کبھی خوش نظر نہیں آئیں گے. آپ فرض کیجئے کہ غریب آدمی نے آپ کو دعوت دیا، آپ اس کے گھر کے، آپ کو پتہ ہے کہ بیچارہ دال روٹی زیادہ کیا کھلائے گا. اب وہاں جب آپ پہنچے تو اس نے دال روٹی بھی رکھا تھا، کدھر کباب بھی تھا، تھوڑا سا سالن بھی گوشت کا جو ہے رکھ دیا تھا. اب وہاں سے آپ لوٹیں گے ناراض لوٹیں گے یا خوش لوٹیں گے؟ توقع اتنی کی توقع تھی ہی نہیں. ارے صاحب فلاں صاحب نے دعوت کیا ہے، بہت بڑے نواب ہیں، بڑے پیسے والے آدمی ہیں، اور انہوں نے کہا تھا ہمارے یہاں کبھی آنا تو کھانا دیکھنا کیا ہوتا ہے. اب توقع لے کے پہنچے تھے کہ 10 قسم کا تو فقط یہ جو ہے 10 قسم کا کباب ہوگا، اور اتنے قسم کا اسٹو ہوگا، اتنے قسم کا قورمہ ہوگا، اور میٹھے تو کم سے کم 10 قسم کے تو ہوں گے. وہاں پہنچے اتنا سب کچھ نہیں تھا، بس تھوڑا سا قورمہ تھا، اسٹو تھا، دال تھی، کباب ٹھیک ٹھاک تھا، مگر جتنا توقع لے کے گئے تھے ارے یار کھودا پہاڑ نکلا چوہا. کیا سمجھ رہے تھے کیا ملا وہاں؟ خوش نکلے پلٹیں گے یا ناراض پلٹیں گے؟ توقع بڑھا لیا تھا ہم نے. اگر خانہ عشق اور خانہ محبت کو محفوظ رکھنا ہے، وہ بنیاد محبت کی جو اللہ نے ڈال دی ہے، اگر اسے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں توقعات کو نیچے لائیے، توقعات کو کم کیجیے. دوسری چیز عفو و بخشش. انسان ہے، خطا ہو ہی جاتی ہے، لغزش ہو ہی جاتی ہے. ہمیں امید تھی، اب جانتے بھی تھے کہ بیوی بہت اچھا کھانا پکاتی ہیں، دو چار دوستوں کو بھی بلا لیا، اوہ آج ہی وہ بملا ہوا کھانا جل گیا، ہاتھ ہی ہے نمک زیادہ پڑ گیا، اب سب کے سامنے سبکی ہو رہی ہے نا، اب غصے میں لال پیلے ہو رہے ہیں، مہمان کے سامنے یا مہمان کے جانے کے بعد برسنا شروع کر دیا. عفو و بخشش، ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کریں، ایک دوسرے کی لغزشوں کو صرف نظر کریں، کیونکہ اگر ایک دوسرے کی غلطیوں کو پکڑنے لگیں گے تو یہ خانہ عشق تباہ ہو جائے گا. محسوس کریں کہ آج اگر ان سے خطا ہو گئی ہے، ہم سے بھی تو ہو سکتی ہے. ایسا تو نہیں کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، ہم بھی جب کمپنی میں کام کرتے ہیں باس کے پاس کتنی دفعہ غلطی کر دیتے ہیں، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کیا امید رکھتے ہیں؟ توقع کیا ہے؟ باس ڈانٹے تو اچھا لگتا ہے یا باس اگر معاف کرتے تو اچھا لگتا ہے؟ اچھا کیا لگتا ہے ہمیں؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من اقال مسلما عثرته اقال اللہ عثرته یوم القیامہ. اگر تم دنیا میں اپنے کسی مسلمان کی کسی غلطی اور لفظش کو معاف کر دو گے، اللہ قیامت کے دن تمہاری لفظشوں کو معاف کرے گا. اللہ قیامت کے دن تمہاری لفظشوں کو معاف کرے گا. عزیزوں، غلطیوں کو معاف کر دینا، خطاؤں کو معاف، حکم قرآن ہے. قرآن کہتا ہے سارعوا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ. جلدی کرو، جلدی آگے بڑھو. کس چیز کی جلدی کرو؟ اللہ سے اپنے کو بخشوانے میں. اگر اللہ سے بخشوایا نہیں تو جو تو جنت کو تو منہ بھی نہیں نہ دیکھ سکیں گے. سارے الی مغفرۃ من ربکم، اپنے پروردگار سے اپنے کو بخشوانے میں جلدی کرو. وجنہ، اور جنت، جنت کیوں ملے گی؟ اللہ سے بخشش کے بعد. وجنت ارضها السماوات والارض. یہ جنت ہے کتنی بڑی، جنت ہے کتنی بڑی جس کو ہم لینا چاہتے ہیں؟ ارے جنت کتنی بڑی ہے سمجھ لیں گے تب اس کے بعد قیمت سمجھ میں آئے گی نا، کہ سستی ہے کہ مہنگی. زمین، یہ جنت ہے کتنی بڑی؟ جنت کی لمبائی تو نہیں پتا کتنی ہے، لیکن چوڑائی کا تخمینہ قرآن نے دیا ہے کہ چوڑی کتنی ہے. قرآن کہتا ہے سارے الی مغفرۃ من ربکم وجنہ ارضھا، یعنی چوڑائی جنت کی، السماوات والارض, جتنی زمین اور آسمان کی یہ جو ہے وسعت ہے, جتنی وسعت, جتنی جو ہے مسافت اور مساحت زمین و آسمان کی ہے وہ جنت کی چوڑائی ہے. اب زمین کی مسافت تو تقریباً معلوم ہے, اندازہ کر لیا کہ گولا ہے نا, لیکن آسمان, آسمان کی حد کہاں تک ہے سمجھ پائے ابھی تک؟ ابھی تک آسمان کی حد کا پتہ نہیں چلا ہے, انتہا کہاں ہے. جیسے جیسے سائنس آگے بڑھتی جا رہی ہے اس کی وسعت اور بڑھتی جا رہی ہے, اس کی وسعت اور بڑھتی جا رہی ہے. کچھ برس پہلے ایک ستارے کا کشف ہوا, یہ جو ہے وولگا نام کا ستارہ, پہلے نہیں ہوا تھا کشف, بعد میں کشف ہوا, یہ بھی کوئی ہے, پہلے سمجھے بس یہی ہے کچھ نہیں, دیکھا نہیں آگے ایک اور ہے اور وہ بھی آخری نہیں ہے. وہ یہاں سے کتنے فاصلے پر ہے سمجھنا چاہتے ہیں؟ اگر 3,00,000 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے چلے, منٹ اور گھنٹے کی بات نہیں ہے, 3,00,000 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے چلے تو 20,00,000 سال کے بعد وہاں پہنچیں گے. اتنا دور ہے وہ, اور وہ بھی آخری نہیں ہے ابھی. تو جنت کی لمبائی کا تو پتہ ہی نہیں ہے, چوڑائی کا اندازہ تخمینہ پتہ وہ بھی نہیں ہے. یہ جنت ہے کس کے لیے؟ اس کی قیمت کیا ہے؟ سب جا سکتے ہیں اس میں؟ اللہ نے کس کے لیے بنائی؟ اسی آیت میں ہے, اعدت سارے الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضھا السماوات والارض اعدت للمتقین. اللہ نے یہ جنت صرف متقیوں کے لیے بنائی ہے. متقی کو, جو لوگ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اپنے مال و دولت کو, ان کی مثال اس دانے کی مانند ہے. یہ دانے نے قربانی دے کر کے اپنے کو زمین میں دفن کر دیا, دانے نے قربانی دے کر کے اپنے کو زمین میں دفن کر دیا, تو اللہ نے بدلے میں کیا دیا؟ امبتت سبعہ سنابل, 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے. ایک دانہ قربان ہوا تھا, 700 دانے سامنے آ گئے. تو خدا کیا دیتا ہے؟ 700 گنا. کم سے کم کتنا تھا؟ 10 گنا, اور آگے بڑھا 700. اسی پہ اکتفا نہیں ہے, واللہ یضاعف لمن یشاء, جس کو چاہتا اس کا بھی کئی گنا زیادہ دے دیتا ہے. واللہ واسع علیم, اللہ وسعت والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے, جانتا بھی ہے کہ آپ نے نیک کام کیا ہے اور دینے کے لیے خزانے میں موجود بھی ہے. دینا ہے, کام کرنا ہے, اللہ کے لیے کام کرو, اخلاص کی منزل سے جو ہے گزرے. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اخلاص کے سلسلے میں فرماتے ہیں, طوبی لمن اخلص للہ عمله وعلمه وحبه وبغضه واخذه وتركه وكلامه وصمته وفعله وقوله. کیا کہنا ہے اس انسان کا جس نے خالص کر دیا اللہ کے لیے اپنے عمل کو بھی, اپنے علم کو بھی, اپنی محبتوں کو بھی, اپنی دشمنیوں کو بھی, اپنے عمل, اپنے فعل کو بھی, اپنے قول کو بھی, اخذ کو بھی, ترک کو بھی, خاموشی کو بھی اور گفتگو کو بھی. اگر خلوص کو برقرار رکھے تو جو محبت اللہ نے قائم کر دی ہے وہ ہمیشہ برقرار رہے گی. اگر عمل کو جاوید بنانا چاہتے ہیں, اخلاص, کبھی بھی اخلاص کو نہ بھولیں. اگر اخلاص ہے کامیابی قدم چومے گی. آج کربلا کو 1400 سال گزرنے کے بعد کیوں یاد کرتے ہیں؟ 1400 سال بیت چکے ہیں نا, کربلا کو بھولتے نہیں ہیں, ہمیشہ کیوں یاد کرتے ہیں اسے؟ کیوں 1400 سال کے بعد یہ کہتے ہیں, یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. اے کربلا والوں, اے کاش ہم بھی اگر تمہارے ساتھ ہوتے تو ہمیں بھی وہی کامیابی مل جاتی جو تمہارا مقدر بنی ہے. کیا چیز ہے؟ اخلاص, جس نے جاوید بنا دیا. سننا چاہیں گے کربلا کے اخلاص کو. اخلاص کربلا سنیں گے جس وقت حسین زخموں سے چور ہو کے زمین کربلا شمر سینے پہ سوار گلے پہ خنجر حسین کا رخسار زمین کربلا پر ایک آواز آ رہی یا غیاث المستغیثین لا معبود سواک الہی جیتو ہونا لتکون عنی راضیہ اے میرے معبود میں اپنے سارے کنبے کو لے کر کے یہاں اس لیے آیا تھا تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے سارا عمل حسین کا ساری قربانی پالنے والے تیرے لیے عجب جملہ حسین کہتے افتخاری انا اعطیتو کل شیء فی سبیلک لاجل دینک میرے حبیب اے میرے اللہ مجھے فخر ہے اس بات کے لیے میرے پاس جو کچھ بھی تھا میں نے تیرے دین کے لیے قربان کر دیا پالنے والے ہمارے دو لاڈلے بھانجے تھے ہم نے تیرے لیے قربان کر دیا میرے محبوب ارے میرا چہیتا بھتیجا قاسم تھا اسے قربان کر دیا اے میرے محبوب تیری رضا کے لیے تیری خوشنودی کے لیے اپنے جوان بیٹے کو بھی قربان کر دیا محبوب ایک ننھا شیر خار تھا اجرکم اللہ یہ اخلاص کی منزل ہے عزیزو سب سے بڑی مصیبت حسین کے لیے کربلا میں معلوم ہے کون سی تھی جب حسین کے ہاتھوں پر 6 مہینے کے شیرخوار کا جنازہ تھا آپ عاشور کے دن حسین کی عمل کی تاثیر کرتے ہیں نا جب حسین کے ہاتھوں پر 6 مہینے کے بے شیر کا جنازہ تھا حسین کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے ہٹتے تھے کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے ہٹتے تھے کیا وجہ ہے جنازہ لے کے خیمے میں جا کیوں نہیں رہے ہیں ماں کو کیا جواب دیں گے یہ چھوٹا سا جنازہ حسین کے ہاتھوں پہ کتنا بھاری ہو گیا ہے ارے حسین صبح سے جنازے ہی تو اٹھا رہے تھے کبھی اون محمد کا جنازہ کبھی قاسم کا جنازہ اون محمد کا جنازہ اٹھایا قدموں میں لغزش تھی اضطراب تھا آگے پیچھے ہیں نہیں قاسم کا جنازہ ٹکڑے ٹکڑے جنازہ تھا بیوہ بھاوچ کے سامنے لے جا کے جنازہ رکھنا کوئی آسان بات نہ تھی مگر حسین کہیں رکے کہیں جھچکے ارے علی اکبر کا جنازہ اٹھ نہیں رہا تھا بنی ہاشم کے بچوں کو بلایا تھا اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ آؤ ارے بوڑھے باپ سے جوان کا جنازہ نہیں اٹھتا مگر کوئی اس طرح کوئی بے چینی نہیں ہے نا یہ ننھا سا جنازہ اتنا بھاری ہو گیا ہے حسین کے ہاتھوں پر حسین کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں سب سے بڑی مصیبت ہے نا اس بڑی مصیبت پہ حسین کی زبان پہ کیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ پالنے والے اس مصیبت کو بھی تیری رضا کے لیے برداشت کر لیا حسین نے کیا وجہ تھی جاتی حسین کیوں آگے پیچھے ہو رہے ہیں کیوں نہیں لے کے خیمے میں چلے گئے عجب نہیں حسین جواب دے نادان اب تک جو میں نے جنازے اٹھائے تھے اور اس جنازے میں بہت فرق ہے میں جب اون محمد کا جنازہ لے کے گیا تھا تو زینب کو اون محمد کے زندہ آنے کی امید نہیں تھی زینب کو اون محمد کے جنازے کا انتظار فروا کو قاسم کے جنازے کا انتظار بیویوں کو علی اکبر کے جنازے کا انتظار لیکن ہائے یہ ننھا شیر خان اسے تو ماں نے پانی پلانے کے لیے دیا تھا اے عزیزو ہوا بھی یہی جب حسین ہمت کر کے خیمے میں گئے ہیں حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر ابا کا دامن پڑا ہوا ہے جب حسین خیمے میں گئے ادھر سے رباب دوڑی ارے میرا لال پانی پی کر کے آ گیا ادھر سے سکینہ بڑی ارے میرا بھیا پانی پی کے آ گیا لا लेकिन जब हुसैन ने अबा का दामन हटाया, जैसे ही माँ की नजर पड़ी, तड़प गई रबाब, रबाब की निगाहों ने देखा, गला छेदा हुआ, मन का ढला हुआ, बस माँ ने एक जुमला कहा, बुनैया अमिसलो का तुनहर, ए मेरे लाल, क्या तेरे जैसे बच्चे विधवा किए जाते हैं।
الا لعنت الله على قوم ظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ہمیں توفیق عنایت فرما وہ خانہ محبت جسے اللہ نے ہمیں بنا کے